اجتہاد وہ ایک قطعی حقیقت ہے کہ جو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری تھی, جبکہ آپ پر وحی کا نزول جاری تھا, لیکن اس کے باوجود اجتہاد بھی جاری تھا. بے شمار وہ معاملہ جن معاملات میں وحی کا نزول نہیں ہوا, آپ نے خود اجتہاد کیا اور اجتہاد کے ذریعے سے حکم کا فیصلہ کیا. خلفاء راشدین کے زمانے میں اجتہاد جاری رہا, اس کے بعد پھر محدثین و فقہا کا دور آیا تو اجتہاد جاری رہا, اور آج تک اجتہاد جاری ہے. رہا یہ کہنا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہوا ہے, وہ ایک اٹل حقیقت ہے, مگر کن امور کی اجتہاد کا دروازہ بند ہوا ہے؟ جواب, عقائد, منصوص احکام, اصول, ان تمام امور کے متعلق اب کوئی نیا اجتہاد نہیں ہو سکتا. اور اگر اجتہاد کیا بھی جائے گا اور صحیح اجتہاد کیا جائے گا تو اسی نتیجے پر واپس پہنچ جائیں گے. مثلا قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کون فرض کسے کہتے ہیں, قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے فرض کسے کہتے ہیں. فرض کی ٹرم جب بنائی گئی اور اس کی جو وضاحت کی گئی ہے, اب اس میں نئی کوئی اجتہاد کی کوشش کی جائے گی تو ظاہر ہے فرض کے معنی بدلے نہیں جا سکیں گے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہوا ہے تو اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اصول کے ساتھ ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا, اس لیے جاری رہے گا کہ اسلام دائمی ہے, قیامت تک کے لیے ہے, ہماگیر ہے, آفاقی ہے, اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہنا کہ صاحب اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے. زندگی رواں دواں ہے, نئے سوالات پیدا ہوں گے, امت کو حل کرنے ہیں, اور وہ نئے سوالات حل کرنے میں غلطی بھی کھا سکتے ہیں, درستگی بھی پائی جا سکتی ہے. ہر دور میں اجتہاد رہا ہے, انفرادی بھی رہا ہے اور اجتماعی بھی رہا ہے. اجتماعی اجتہاد کی مثالیں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں تھیں کہ آپ جب کسی مسئلے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو منتخب صحابہ کو جمع کر کے ان سے فیصلے کرواتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حیات سوانے میں بار بار اس طرح کے واقعہ آتا ہے کہ فلاں موقع پر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو جمع کیا اور اس طرح سے مشترکہ فیصلہ کیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجتماعی اتحاد جاری رہا. سب سے خوبصورت مثال اس کی جمعہ کے دن ایک اذان ثانی ایک اذان کا اضافہ تھا جو آپ نے تمام صحابہ کے مشورے سے کیا. اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں فقہ سبھا کا دور آیا. فقہ سبھا نے باقاعدہ ایسے مسائل جن مسائل کے متعلق کوئی واضح حکم نہیں معلوم ہوتا تھا, ان مسائل کے متعلق فقہ صاحب بیٹھ کر کے گفتگو کرتے تھے اور اجتماعی فیصلہ کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر جو اصل فقہا کا دور آیا ہے جن کو ہم فقہ اربا کہتے ہیں, جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شورائی اجتہادی مجلس شہر آفاق ہے, اور اس میں ہر قسم کے شخصیات موجود تھیں, ادب جاننے والے, حکمت جاننے والے. بلکہ اس کی مثال اگر لگانا کرنا چاہوں گا تو ہم خصوصاً ہمارے طلبا سمجھ سکتے ہیں کہ اجتہاد کا عمل کس طرح کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال پیدا ہوا کہ خط لینا درست ہے یا نا درست. اس وقت یہ سوال نہیں تھا کہ داڑھی رکھنا صحیح ہے یا نہیں, اس وقت سوال یہ پیدا ہوا کہ خط لینا درست ہے یا نا درست. اب اس پر ان کو غور کرنا ہے. کمیٹی کے سامنے مسئلہ رکھا گیا. اس کے لیے سب سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ قرآن کریم میں اس کے لیے کوئی لفظ آیا ہے یا نہیں, داڑھی کے لیے احادیث میں لفظ کون سا آیا, اس لفظ کا مزداد کیا ہے. تو لہٰذا لغت کے ماہرین بھی ہونے چاہیے, اور لغت کے ماہرین کی پوری ٹیم جس میں خود امام محمد بھی تھے کیونکہ وہ لغت کے ماہرین میں سے تھے, ساتھ میں اطباء کی رائے بھی لی گئی کہ اگر یہ خط لیا جائے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے. ساتھ میں عبداللہ بن مبارک جیسے شخصیات کو حدیثیں جمع کرنے کا حکم دیا کہ داڑھی کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ تم جمع کر کے ہو. ایک تیسرے صاحب کو حکم دیا گیا کہ تم حضور اور صحابہ کی شخصیت اور ان کے زمانے کے داڑھی رکھنے کے تمام طریقوں کو سامنے رکھ کر کے پھر رپورٹ دے دو. اس طرح سے تقریباً ایک مہینے کے غور و خوض کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں صاحب خط لینے کی اجازت ہے. کیسے انہوں نے اجازت دی اور کیسے یہ بات طے ہوگی اس سے بحث نہیں ہے, لیکن یہ کہ شورائی اجتہاد کی مثال ہے. بعد میں ہر زمانے میں سلسلہ چلتا رہا. ایک فقیہ کو جب اجتہاد کرنا ہوتا ہے تو اس کو قرآن کریم کی آیت بھی سامنے رکھنی ہے, لازماً اس کو مفسرین سے مدد لینی ہے. اس کو حدیث بھی سامنے رکھنی ہے, لازماً اس کو محدثین سے مدد لینی ہے, کیونکہ محدثین ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کون سی حدیث کس درجے کی ہے. اور لغت سے بھی مدد دینی ہو تو کیونکہ ارباب لغت کی مدد کے بغیر کسی مسئلے کا حل نکالا ہی نہیں جا سکتا ہے. ہم اپنے کشمیری میں اگر میں یہاں کی زبان میں سمجھا سکتا ہوں, فرض کیجئے ایک آدمی نے کہا مش قسم خدائے سن بکھم نے سن. اب سوال یہ ہے کہ سن کا اطلاق کس کس چیز پر کیا جائے. سوال پیدا ہوا سیون کے کس کتنی بھی کیا جائے. یہ آدمی کہتا ہے کہ اگر میں نے صبح کو چائے پی لی تو کیا میری قسم ٹوٹ جائے گی. ظاہر سوال پیدا ہوگا. تو سن کا اطلاع کرنا ہے تو لازمی یہاں کشمیری زبان کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ صاحب جب لب سن آپ بولتے ہیں تو کس چیز پر بولا جاتا ہے تاکہ اس آدمی کے بارے میں یہ حکم دیا جا سکے. تو میرے کہنے کا منشا خلاصہ ایک بات کا یہ ہوا کہ اشتہار جاری تھا جاری رہے گا, اور چونکہ اسلام قیامت تک کے لیے اس لیے اشتہار کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اشتہار کے معنی یہ نہیں ہے کہ اشتہار کے نام پر اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا جائے, جیسا کہ بار بار یہ صورتحال سامنے آتی رہی ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی, اس میں انہوں نے لکھا اسلام میں شراب حرام نہیں ہے. پھر صاحب نے کہتا قرآن میں یہ تو لکھا ہے اے ایمان والو شراب جوا اس سے بچو, لیکن یہ نہیں لکھا ہے حرام ہے, یہ اخلاقی تعلیم. دلیل نمبر ایک. دلیل نمبر دو, بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ نے شراب پی اور جنگ بدر میں گئے, یا جنگ احد میں گئے. حدیث نمبر دو موجود ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شراب پی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنیوں کو ذبح کر دیا تھا اور حضرت نبی علیہ السلام نے کوئی ایکشن نہیں لیا. دو یا تین دلیلیں ہوگی کہ صاحب شراب درست ہے, لہذا یہ جو کہا جاتا ہے شراب حرام ہے یہ غلط کہتے ہیں جنہوں نے کہا. یہ ہے وہ اجتہادات. اسی طرح کے اجتہاد کے مطابق ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا تھا اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا برفتگاں محفوظ تر, ایسے اجتہادات جن سے شریعت کا حلیہ بگاڑ دیا جائے اور اپنی اصل حالت تو باقی نہ رہے جیسے باقی مذاہب کا حال ہوا. تو اگر ہمارے تجدد کا شکار شخصیات اسی طرف اسلام کو کھینچنا چاہتے ہیں اور اس لیے اگر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو وہ حق ہے. سطحی مثالوں کی بنیاد پر اسلامی شریعت کے احکام کو بدل دینا اور واقعات کو سنا کر کے اسلامی شریعت کے احکام کو تبدیل کرنے کا کی رائے دینا یہ تحریف دین ہے, اور جہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارتیں فرمائی ہیں. ایسی صورتحال کے اندر اسلام صاف یہ کہتا ہے کہ تشاوروا الفقہاء العابدین, جب حالات یہ ہو جائیں گے کہ ایک آدمی پوری شریعت کے تمام معاملات کو سمجھ نہیں سکے گا اس وقت اجتہاد اجتماعی کیا جانا چاہیے. چنانچہ اجتہاد اجتماعی کی مثالیں ہمارے سامنے اس مثالی دنیا میں ہیں کہ اسلامی فقہ انٹرنیشنل اسلامی فقہ اکیڈمی قائم کی گئی پاکستان میں, سعودیہ میں, جدہ میں, خود ہندوستان کے اندر اسلامی فقہ اکیڈمی کا کارنامہ عظیم الشان کارنامہ ہے, اور الجھے ہوئے مسائل کو کس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ اجتہادی اصولوں کو سامنے رکھ کر کے انہیں حل کیا, اور جب وہ کاوشیں ہمارے سامنے رہتی ہیں تو یقین کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اسلام کے احکام اور احکام کے سلسلے میں جو اسلام کے اندر حرکی روح تھی وہ رواں دواں سے وہ کبھی رکنے والی نہیں ہے. فقہ اکیڈمی میں جب سوالات آتے ہیں اور مشکل ترین مسئلہ آتا ہے اس وقت اس کو جب حل کیا جاتا ہے تو ٹھیک یہی ہے وہ اجتہاد کی صورت ہے. وہاں تنہا ایک آدمی رائے قائم نہیں کر سکتا اور ممکن بھی نہیں ہے ایک رائے قائم کرنا. مثلا فرض چیزیں میں مثال عرض کرتا ہوں, جب ہمارے علماء ڈاکٹر فہیم مطلب تشریف فرما ہے, یہ تو فقہ اکیڈمی کے رکن رکین ہیں, سوال پیدا ہوا جیلاٹین کا, بلکہ انہیں کا تیار کیا ہوا وہ اس کا عرض مسئلہ ہے کہ جب سوال پیدا ہوا تھا جیلاٹین کا ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے تھے جیلاٹین کیا چیز ہے. فقہ اکیڈمی نے مسئلہ اٹھایا کہ صاحب جیلاٹین مردار جانوروں کی ہڈیوں سے نکالا ہوا گودا, اور اس گودے کو استعمال کیا جاتا ہے دنیا تقریباً 500 کے قریب دوائیوں میں اور تقریباً 250 کے قریب لوشنوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے, اور مردار جانور کی ہڈیوں سے نکلا ہوا گودا ہے. اب اس کو پاک مانا جائے یا ناپاک مانا جائے, آنکھیں بند کر کے اگر کہا جائے گا بالکل صاف پاک ہے یہ بھی سطحیت ہے, اور آنکھ بند کر کے کہا جائے گا ناپاک لہٰذا حرام ہے, تو اس سے اس کے معنی ہے کہ امت کے لیے مشکلات کھڑی کیے جائیں گے. دور رس نظر رکھنے والے فقہا کا مزاج جو رہا ہے وہی انہوں نے اپنا اس پر غور کیا جانا چاہیے. اور مسئلہ وہ تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں غور ہوا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا, پاکستان میں غور ہوا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا, بلکہ واشنگٹن سے سوال نامہ آیا مولانا تقی عثمانی کی, واشنگٹن سے سوال نامہ آیا اسلامی فقہ اکیڈمی مکہ کے پاس, وہ جواب نہیں نکال سکے. انہوں نے سوال نامہ بھیجا مولانا تقی عثمانی صاحب کو, انہوں نے بھی جواب لکھا لیکن گول مول جواب لکھا, وہ کہا اگر اس میں تبدیلی ماہیت ہو چکی ہو تو استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال جن مسائل کا اس وقت امت کو سامنا ہے وہ مسائل کا میں عرض کرتا ہوں. معاشی مسائل میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اسلامی بینکنگ, الحمدللہ اسلامی بینکنگ کا پروجیکٹ تیار ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے. شیئر کا کاروبار فیصلہ ہو چکا ہے, شیئر کا کاروبار کی کون سی شکلیں جائز ہیں کون سی نہیں ہیں, کرنسی کے مسائل فیصلے شدہ موجود ہیں, کوئی پرانی چیز نہیں ہے. اس وقت ہمارے سامنے انشورنس کا مسئلہ ہے, انشورنس کا متبادل کامیاب ترین متبادل جس میں انشورنس کے جیسے دھوکے نہیں ہیں, تکافل کے نظام تیار شدہ موجود ہے, بس عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے اس وقت جو اہم مسائل ہیں جن کا واقعتاً اجتہاد کیا جانا چاہیے وہ کچھ سیاسی مسائل ہیں. مثلاً امت وہ تمام مسلمان جو غیر اسلامی ملکوں میں بستے ہیں ان تمام مسلمانوں کے سامنے سوالات رہتے ہیں وہاں کے سیاسیات میں دخل دیں یا الگ رہیں. اگر وہاں کے سیاست میں دخل دیں گے تو کہیں کسی غیر اسلامی کام کا ارتکاب تو نہیں کرنا ہوگا, اور اگر وہاں کے سیاست سے بے دخل ہو جائیں تو وہاں جو ان کے خلاف کلام بنیں گے اس کا کیا ہوگا. ظاہر ہے غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے سامنے بہت سارے سارے سوالات ہیں, ان کو حل کیا جانا ہے. یا مثلا آج کے زمانے میں عسکری میدانوں کے اندر عجیب عجیب مسائل پیدا ہوئے, ان کو حل کیا جانا چاہیے. مثلا خطرناک ہتھیار بنائے جاتے ہیں دنیا بھر میں, جراثیمی ہتھیار, یہ بنائے جانا چاہیے یا نہیں؟ اسلام کا موقف کیا ہوگا؟ اغوا کرنا, یرغمال بنانا, فدائین حملے کرنا, ہڑتالیں کرنا اور کرانا, اور نہ کرنے والوں کا نقصان کرنا, یہ وہ مسائل ہیں جن کا آج ان کو حل کرنا ہوگا. اور یہ چیزیں ہیں جن کا حل کیے بغیر اب کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اسلام خاموش ہے. ٹھیک, معاشرتی مسائل میں بے شمار مسائل ہیں جن کا ہر ہر میدان میں کچھ مسائل حل کیے جا چکے ہیں اور کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہر طریقہ اس کا یہ ہے کہ قرآن کے ماہرین, حدیث کے ماہرین, فقہ اسلامی کے ماہرین, اصول فقہ کے ماہرین اور جدید علوم سے وابستہ شخصیات جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں گے, یہ سب جب جمع ہوں اور کسی مسئلے پر اتفاق کے ساتھ, جیسے قاضی مجاہد الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا کہ دونوں طبقوں کو جمع کر کے اتفاق کے ساتھ کسی حق نتیجے پر پہنچا جائے, اور وہی اجتہاد ہوگا. اور جب اس طرح سے اجتہاد کا سلسلہ چلے گا تو وہ اجتہاد صالح ہوگا, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اجتہاد کے نام پر تحریفی دین ہو جائے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر کے ہم اسلام کو آج کے دور سے پیچھے ڈھکیل دیں. اللہ تعالیٰ اس افراط و تفریط امت کو بچائے اور حق تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. شکریہ, آخر دعوی.